الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف۔ اسلام ایک ایسی روشنی ہے کہ جس کے بعد کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں ہے، اور کفر اور گمراہی ایک ایسا اندھیرا ہے کہ جو تمام اندھیروں پر غالب ہے، اور جو کفر اور گمراہی کے اندھیرے میں ہے اسے یہ اندھیرا ہی تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ علماء حق کے قریب ہونا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، یہ وہ سعادت ہے جو خوش نصیبوں کو ملتی ہے۔ بہت سے لوگ اللہ کے محبوبوں کے پاس بیٹھتے بیٹھتے اللہ کے محبوب ہو گئے، اور بہت سے لوگ اللہ کے دشمنوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ محبت، الفت، تعظیم اور درست عقیدے کے ساتھ اگر کوئی کافر بھی کسی نیک شخص کے پاس بیٹھے تو ایمان کی حرارت اس کے دل کو پہنچ کر رہتی ہے، اور اگر نفرت اور بری نیت کے ساتھ اگر کوئی نیکوں کے پاس بیٹھے تو بعض اوقات ان کی نیکی بھی اسے کام نہیں آتی۔ تو جب نیکوں کے پاس بری نیت سے بیٹھے تو کچھ نہیں ملے، تو جو ہوں ہی برے اور ان کے پاس اگر کوئی بیٹھے تو پھر اس کی بربادی کا کیا عالم ہوگا۔ علماء حق کے دوست بن کر رہیے، علماء حق کی پیروی کیجئے، اور آنکھیں بند کر کے پیروی کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی حکم ہمیں شریعت دیتی ہے۔ اور جو لوگ علماء سے دشمنی رکھیں، علماء کا مذاق اڑائیں، ان کے قریب بھی نہ پھٹکیے۔ ہمارا آج کا سلسلہ بھی اسی موضوع کے ارد گرد ہوگا۔ میں پہلا سوال مفتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ مجھ سے پچھلے سلسلے میں علماء کے فضائل بیان ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اچھا، ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس نے اپنی زندگی کا مقصد ہی بنایا ہوا ہے علماء حق سے دشمنی رکھنا اور ان کا مذاق اڑانا، اور اسی رویے میں ان کی ساری زندگی جو ہے نا وہ گزر جاتی ہے، اور اسی چیز کو وہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو رویہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والوں کے ساتھ مخالفانہ رویہ اختیار کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہی چلتا آیا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نبیجن عدوًا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، فرمایا کہ ایسے ہی سے مراد یہ ہے کہ اے نبی علیہ السلام، جیسے آپ کے یہ لوگ دشمن بنے ہوئے ہیں، کفار مکہ آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا۔
اللہ اللہ،
اللہ کے ہر نبی کے دشمن تھے انسانوں میں سے بھی اور شیطانوں میں سے بھی، یعنی انسانوں اور جنوں کے شیاطین۔ اور وہ کرتے کیا تھے آپس میں، جو انسانی شیطان تھے اور جو جناتی شیطان تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ فرمایا یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا۔
اللہ،
وہ ایک دوسرے کی طرف ملما کاری والی اور بڑی خوبصورت سی باتیں بنا بنا کے دھوکہ دینے کے لیے ڈالتے تھے۔ وہ اس کے کان میں ڈالتا تھا، وہ اس کے کان میں ڈالتا تھا، وہ اس کو بولتا تھا، وہ اس کو بولتا تھا۔ جو جنات میں سے شیطان ہیں وہ تو وسوسہ ڈالتے ہیں،
ٹھیک،
کہ جو سنتا نہیں ہے لیکن دل میں اترتا ہے، اور جو انسانوں میں سے شیطان ہے، شیاطین الانس، جو انسانوں میں سے شیطان ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی تقریر سے، اپنی تحریر سے، اپنے کلام سے، اپنی گفتگو سے وہ اللہ والوں کی دشمنی کی باتیں جو ہے وہ دلوں میں ڈالتے ہیں، دوسروں کو بولتے ہیں، ان کا ذہن بناتے ہیں۔ اچھا، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ باتوں کو ملمہ کاری سے مزین کر دیتے ہیں، باتیں دکھنے میں بڑی خوبصورت لگتی ہیں، ان کو ٹائٹل بڑا شاندار دے دیا جاتا ہے، ان کے لیے الفاظ بڑے خوبصورت چنے جاتے ہیں۔ جیسے اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سیرت کو پڑھیں، خود قرآن پاک کے اندر ہی اگر پڑھیں، تو اس میں کیا ملتا ہے کہ قوم جو ہے وہ آگے سے بولتی تھی کہ بھائی ہمارے ایک بڑوں کا طریقہ چلتا آ رہا ہے، آپ کہتے اسے چھوڑ دیں، ہمارا مال ہے ہم اس میں اپنی مرضی سے جیسے چاہیں تصرف کریں، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں سمجھانے والے، یوں کرو یوں کرو یوں نہ کرو۔ تو وہ اپنے طرز عمل کو ہمیشہ اچھا ہی سمجھتے تھے اور اسے کوئی نہ کوئی اچھا ٹائٹل دے دیتے تھے، تو وہ جو برے کام کو اور بری گفتگو کو اچھے ٹائٹل میں اور اچھے الفاظ میں چھپا کر دوسروں کو بتانے والا کام ہے، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے چلتا آ رہا ہے اور آج تک چلتا آ رہا ہے۔ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے نہیں چھوڑا تو جو انبیاء کے وارث ہیں ان کو کیوں چھوڑیں گے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو مقدس ہستیاں ہیں، معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، ان کا مرتبہ بلند ہے، وحی الہی ان پہ اترتی ہے، خدا کی ڈائریکٹ تائید ان کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کے باوجود جب ان کے زمانے کے لوگوں نے ان کو نہیں چھوڑا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نبیوں کے غلام ہیں اور جو نبیوں کے وارث ہیں
سبحان
ان کے مخالفی نہ ہوں اور وہ ان کو چھوڑ دیں؟
اللہ بہت خوب،
تو یہ وہی طریقہ کار چلتا آ رہا ہے۔ اب یہ جو فرمایا نا زخرف القول، زخرف کہتے ہیں بناوٹ کو اور سجاوٹ کو اور خوبصورت ایک چیز بنائی ہوئی ہو نا اسے، تو اپنی بات کو بنا سوار کے وہ پیش کرتے ہیں۔ اب ہمارے زمانے میں جیسے آپ دیکھیں کہ علماء دشمنی کو بنا سوار کے کیسے پیش کیا جاتا ہے، اس کے لیے الفاظ کیا استعمال کیے جاتے ہیں، اس کے لیے اظہار آزادی رائے، اس کے لیے حقوق انسانی، اس کے لیے عورتوں کے حقوق، اس کے لیے عورتوں کی آزادی، اس کے لیے جو ہے وہ جمہوریت، اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے، روشن خیالی،
جی جی روشن خیالی،
روشن خیالی،
ترقی پسندی،
ترقی پسندی،
جی
اصلاح پسندی، ریفارمز، یہ الفاظ، اصلاحات، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ الفاظ یہ استعمال کیے جاتے ہیں لیکن اس کے اندرون خانہ اسلامی تعلیمات کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ جو طرز عمل ہے، یہ جو رویہ ہے علماء کے ساتھ مخالفت کا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی چلتا آیا۔ جعلنا لکل نبی عدواً شیاطین الانس والجن، انسانوں اور جنوں کے شیطان ان کے ساتھ ان کے دشمن ہوتے تھے اور وہ دشمنی کے اندر باتیں کرتے تھے۔ ایک بات، دوسری بات یہ، ایک اور بات، ایک قرآن پاک کی آیت میں عرض کرتا ہوں، ہم سورہ ناس پڑھتے ہیں، سورہ ناس میں کیا ہے، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا کہ تعلیم امت کے لیے آپ یہ دعا مانگیں، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے معبود کی، کس سے؟ میں اس کی پناہ لیتا ہوں من شر الوسواس،
ٹھیک،
وسوسے ڈالنے والے کے شر سے،
ٹھیک،
الخناس، جو ڈالتا ہے ہٹ جاتا ہے، ڈالتا ہے ہٹ جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، کون ہے؟ فرمایا من الجنت والناس، دونوں میں سے ہی،
اللہ اللہ بہت خوب،
جنات میں سے بھی وسوسے ڈالنے والے ہیں اور انسانوں میں سے بھی وسوسے ڈالنے والے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ یہ جو انسانوں میں سے وسوسے ڈالنے والے ہیں وہ کس کے خلاف وسوسے ڈالتے ہیں؟ کیا آپ نے سنا ہے کہ سائنسدانوں کے خلاف وسوسے آتے ہیں کسی کو؟ ٹھیک، کیا آپ نے سنا ہے کہ پروفیسروں کے خلاف وسوسے آتے ہیں کسی کو؟ کیا آپ نے سنا ہے کہ میڈیا کے خلاف وسوسے آتے ہوں کسی کو؟ نہیں، وسوسے کس کے خلاف آتے ہیں؟ علماء کے خلاف،
دیندار طبقے کے خلاف۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء تو وہ ہوئے جن کے بارے میں وسوسے آتے ہیں، ٹھیک، تو جو وسوسے ڈالنے والے ہیں وہ کون ہوئے؟ من الجنت والناس ہو گئے۔ تو یہ جو وسوسے ڈالنے والے لوگ ہیں قرآن کی اصطلاح میں یہ وسواس ہیں، یہ خناس ہیں۔ تو یہ وہ رویہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اور جس کے بارے میں فرمایا کہ اس شے کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہا کرو۔
اللہ 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 بہت خوب۔
تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے سامنے ایک لوگوں کا طرز عمل آتا ہے کہ علماء کے ساتھ ایک دشمنی کا رویہ ہے، ایک ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے خلاف وسوسے ڈالنے کا انداز ہے، اور وسوسے سے مراد صرف یہ نہیں ہوتی کہ دل میں ہی بات ڈالی جائے، جیسے آیت کے اندر ہی واضح ہو گیا نا کہ انسان تو دوسرے انسان کے دل میں نہیں ڈالتا، وہ تو اس کو بول کے ہی اس کے دل میں ڈالتا ہے نا، تو یہ بول کے ڈالنے والے ہیں۔ تو جو علماء کے خلاف کلام کرتے ہیں تو وہ اس آیت کے مصداق کے اندر آتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ مذاق اڑاتے ہیں، مذاق اڑانے والا بھی طرز عمل ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مذاق ہے وہ کیا نہیں اڑایا گیا؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا استہزاء کیا نہیں کیا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا مذاق فرعون نے اڑایا، ان کی گفتگو کا مذاق اڑاتا تھا، ان کے جو ہے وہ علم کا مذاق اڑاتا تھا، ان کے معجزات کا مذاق اڑاتا تھا۔ ہود علیہ السلام کا مذاق ان کی قوم نے اڑایا، صالح علیہ السلام کا مذاق ان کی قوم نے اڑایا، شعیب علیہ السلام کا مذاق ان کی قوم نے اڑایا، لوط علیہ السلام کا مذاق ان کی قوم نے اڑایا۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو پاک بازی کا، تقوی کا، خوف خدا کا، بدکاری سے بچنے کا جب ان کو بتایا، ان کو فرما حکم دیا، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ کہنے لگے انہم اناس یتطہرون، او بڑے پاکیزہ بنتے پھرتے ہیں جی، یہ الفاظ ہے قرآن پاک، انہم اناس یتطہرون، بڑے پاکیزہ بنتے پھرتے ہیں۔ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم نے کہا تھا یا صالح قد کنت فینا مرجوون قبل ہذا، ہمیں تو تمہارے بارے میں بڑی امیدیں تھیں، بڑی ہوپس تھی آپ کے بارے میں کہ بڑے سمجھدار ہو، ذہین ہو، قوم کے سردار بنو گے، بڑا کچھ کرو، یہ کیا کام شروع کر دیا؟ بتوں کی عبادت سے منع کرنا شروع کر دیا، یہ دوسرے کام ہمیں بتانا شروع کر۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی قوم سے بات کی تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ حالانکہ شعیب علیہ السلام کو سمجھا کیا رہے تھے کہ بھائی یہ جو سودے میں ڈنڈی مارتے ہو، ناپ تول میں کمی کرتے ہو، یہ نہ کیا کرو۔ تو انہوں نے آگے سے کہا یار ہم تو آپ کو اچھا بھلا سمجھدار سمجھتے تھے، آپ ہمیں یہ کون سی باتیں کہنا شروع ہو گئے؟ تو یہ جو مذاق اڑانے کا رویہ ہے یہ ہمیشہ سے چلتا آیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاذ اللہ کفار نے استہزاء کیا، صحابہ کرام اکثر و اکثریت ان کی غریب تھی، غریب مسلمان زیادہ تھے، چند ایک ہی امیر تھے، پیسے والے تھے، تو ان غریبوں کا مذاق اڑاتے تھے کفار، اور ہر نبی پر ایمان لانے والوں کی اکثریت غریب رہی ہمیشہ، اور ان کے ساتھ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ نو علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے نا تو ان کے بارے میں ان کی قوم نے کہا کہ یار یہ تو ہماری قوم کے رذیل لوگ ہیں، اے نو یہ جو تم پہ لوگ ایمان لائے نا یہ ہماری قوم کے کمی کمین جو ہے نا، گھٹیا لوگ یہ وہ ہیں، ایسے سرسری سی غور و فکر کر کے ایمان لے آئے، اگر آپ پہ ایمان لانا کوئی عقل کی بات ہوتی تو ہم جیسے سردار پڑھے لکھے لوگ نہ لے آتے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیے۔ تو آج بھی آپ نے اگر جملے غور کرے نا، جو علماء کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے جملے اسی سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، یار کیا گاؤں گوٹ سے اٹھ کے آ جاتے ہیں، ان پڑھ، اجڑ، پینڈو، جاہل، تمیز کوئی نہیں ہے ان کو، بیٹھنا نہیں آتا ان کو، ان کو پتہ ہی نہیں ہے زمانہ کہاں پہنچا ہوا، یہ ابھی اپنے مسجد کے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے ان کو مینرز نہیں آتے، ان کو ایٹیکیٹس نہیں آتے، سویلائز نہیں آئی، ان سویلائز پیپل ہیں یہ۔ تو ابھی بھی وہی والا انداز ہے، وہی جملے ہیں، وہی چل رہا ہوتا ہے سارا۔ تو یہ مذاق اڑانا جو ہے یہ ہمیشہ سے چلتا آیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جو کفار مکہ تھے ان کا طرز عمل بیان کرتے ہوئے فرمایا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، فرمایا بے شک وہ جو مجرم ہیں یہ ایمان والوں پہ ہنستے ہیں، من الذین آمنوا یضحکون، یہ ہنستے ہیں۔ لیکن اس سے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو فرمایا کہ آج ایمان والے ان کافروں پہ ہنسیں گے، آج ایمان والے ان کافروں پہ ہنسیں گے۔ تو اگر آج کے دور میں علماء پر، دینداروں پر، دینی وضاقتا والوں پر، دین پر عمل کرنے والوں پر، سنت کے مطابق کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، اوڑھنے چلنے پھرنے، شادی بیاہ کرنے پر اگر لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ رنجیدہ ہونے کی حاجت نہیں۔
بہت خوب،
یہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سلسلہ چلتا آیا ہے۔ اب یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ دیکھنے کے کس کیٹیگری کے اندر ہے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ بے شک مجرم ہے جو ایمان والوں پہ ہنستے ہیں، تو یہ مجرمین کی کیٹیگری میں آتے ہیں یا ان کی کیٹیگری میں آتے ہیں جن پہ ہنسا جاتا ہے؟ تو جو علماء ہیں وہ تو ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طریقے پہ آ رہے ہیں، جو دیندار ہیں، مذہبی وضاقتا والے ہیں، دین پہ عمل کرنے والے، کسی کی شرم سے سنتوں کو ترک کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اگر ان کا یوں مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک چل سو چل سلسلہ ہے، چلتا رہے گا، قیامت کے دن جب اس کا اجر ظاہر ہوگا اور پتا چلے گا کون کس پہ ہنستا ہے، آخری مکہ کس کا ہے، آخری کہکا کون کس پہ مارتا ہے، قیامت کے دن پتا چل جائے گا.
اس سے ایک یہ بھی چیز سمجھ آتی ہے کہ علماء یا یہ جو دینی طبقہ ہے یہ بہت جو ہے نا وہ، اگر ہم یعنی اس سارے سینیریو پر غور کریں تو ایک یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے یہ لوگ بہت سلجھے ہوئے شریف لوگ ہوتے ہیں اور یہ اس طرح کی بدماشی اور اس طرح کے جو غلط رویے نہیں رکھتے جس کی وجہ سے ضرورت ہوتی ہے ان کے بارے میں بات کرنے کی، لوگ ڈائریکٹ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو چلے وہ لوگ ہیں کہ جو مطلب پس پردہ یا ٹی وی پہ میڈیا میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، کچھ سامنے آمنے بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ یا گلی محلوں میں بھی کچھ ایسے الٹے سیدھے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ گویا کہ یہ ایک یہ جو ہمارا طبقہ ہے، علماء کا جو طبقہ ہے، علماء جو حقہ ہیں اور جو لوگ نیک لوگ ہیں وہ ذاتاً شریف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ضرورت پیدا ہوتی ہے. کیا فرماتے ہیں؟
یہ ہمیشہ تقریباً یہی ہوتا ہے کہ شریف آدمی ہی کے ساتھ لوگ جو ہے نا وہ الجھتے ہیں. جو شریف نہیں ہوتا اس سے الجھنے سے پہلے تو بہت سارا سوچنا پڑتا ہے نا. تو جو شریف آدمی جس کا پتہ ہے کہ آگے سے زیادہ جواب نہیں دے گا تو زیادہ جو ہے وہ اسی کے ساتھ لوگ ٹکر لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو تھوڑا سا آگے ویسا مل جائے تو اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں الجھتا، اس کے ساتھ سارے سیدھے ہو جاتے ہیں. تو یہ خود یہ وجہ فرق ہوتی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ الجھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یار یہ شریف آدمی ہوگا جس کے ساتھ الجھا جا رہا ہے.
تو گویا کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو خود کو سیولائز ہونے کی ضرورت ہے، خود کو مہذب ہونے کی ضرورت ہے کہ بندہ اگر بات کرتا ہے یا کوئی بھی اختلاف رائے ہے اگر وہ کرنی ہے تو وہ بحث جو بھی ہو کہ علم کی بنیاد پر ہوگی، دلیل کی بنیاد پر ہوگی، اس میں کہیں بھی مذاق مسخری یا کسی کو کم تر سمجھنا، ذاتیات پہ اترنا یہ تو نہیں ہونا چاہیے.
ہوتا یہی ہے بس، لیکن وہی نا کہ تکبر پیچھے ہو تو بہت کچھ کروا دیتا ہے. پھر کسی کے بارے میں نفرت، بغض اور عداوت ہو نا تو وہ جیسے وہ کہا گیا نا کہ حب کو شیا یومی و یسم، کہ کسی کے ساتھ تیری محبت تجھے اندھا بہرا کر دے گی، اسی طرح کسی کی عداوت بھی اندھا بہرا کر دیتی ہے اس کی خوبی دیکھنے سے. تو جب کسی کے ساتھ عداوت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، تو اس کی خوبی کو بھی بندہ بولتا ہوں یہ وہ خوبی ہے. اور اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی اس برائی کو بھی ایسی جنا وہ لاڈ پیار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ پڑھنے والا، دیکھنے والا، سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ بس وہ ہوتا ہے کہ ایک دلوں کے اندر جو ہے ایک جو وہ ہے کہ بغض ہے اور جو عناد ہے اہل دین کے حوالے سے، تو وہ جھلک پڑتا ہے. کلو انا یترشح بما فی، ہر برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے.
تو یہاں سے ایک سوال جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ علماء حق سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، اسے علماء سے متنفر کرتے ہیں، ان کے بارے میں غلط خبریں اچھالتے ہیں، صحیح خبر کو بھی بدنام کرنے کے لیے جو ہے نا وہ اچھالتے ہیں، تو ان کے لیے قرآن و حدیث میں کس طرح کی تعلیمات دی گئی ہیں؟
دیکھیے یہ جو ہوتا ہے نا کہ علماء کے خلاف کلام کرنا، باتیں کرنا اور ان سے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرنا، ان سے دوری پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اس کا الٹیمیٹ جو نتیجہ ہے وہ کیا ہوگا؟ الٹیمیٹ نتیجہ اس کا، یعنی اس کا آخری نتیجہ کیا بنے گا؟ اس کے لیے آپ کفار مکہ کے طرز عمل پہ غور کریں. کفار مکہ نے آپس کے اندر میٹنگ کی کہ بھئی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، بیٹھتا ہے، وہ تو بڑا متاثر ہو جاتا ہے. اب ہم کریں گیا کہ جس کے ذریعے ہم ان کے پاس آنے سے روکیں. تو انہوں نے آپس میں کہا کہ یار یوں کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ ان کو بولتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، تو لوگ جادوگر سے بھاگتے ہیں، بلا وجہ جادوگر کے پاس نہیں جاتے ہیں. تو بولیں گے یار جادوگر ہے تو یوں اس کے پاس ہی نہیں آئیں گے، ان کے پاس نہیں آئیں گے. ایک نے کہا کہ ہاں یار ہم ان کو بولتے ہیں کہ یہ کاہن ہیں، تو کاہنوں کے پاس بھی لوگ ضرورت سے تو چلے جاتے ہیں اور ویسے اس کی کوئی اتنی عزت نہیں ہوتی، لوگ اس سے دور ہی رہتے ہیں. تیسرے کام بولیں گے یار یہ جو باتیں نا یہ شاعرانہ باتیں ہیں، لمبی لمبی چھوڑنا، یہ وہ باتیں ہیں. تو شاعر، کاہن اور جادوگر اور مجنون، اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہنا شروع کر دیے. اور یہ ان کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ مکے کے باہر کے راستوں پر ہی بیٹھ جاتے تھے اور وہاں سے جو بندہ آتا ہے نا اس سے بات چیت کی، ہیلو ہائے کی اور چلتے رہے اس کے ساتھ. اچھا یہاں نا ایک بندہ ہے، اس کے پاس نہیں جانا آپ نے، جادوگر ہے. اچھا اب وہ بندہ اچھا جادوگر ہے، اب وہ وہی سے جو نا وہ اس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دوری پیدا ہو جاتی. اس طرز عمل کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن کی اصطلاح میں سے کہتے ہیں سد عن سبیل اللہ، سواد دال، صد عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکنا، حالانکہ ڈائریکٹ وہ یہ کم کہتے تھے کہ اسلام نہ قبول کرنا، وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آنے سے روکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور اسے اللہ تعالیٰ نے اس قدر بڑا جرم قرار دیا، اس قدر بڑا جرم قرار دیا کہ قرآن پاک کے اندر آیت مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام کی ایک لڑائی ہو گئی حرمت والے مہینوں میں، یعنی رجب کے اندر وہ لڑائی ہوگی، حرمت والے مہینوں کے اندر لڑنا حرام تھا ان دنوں میں، کفار نے بڑا شور مچایا، حرمت والے مہینوں میں لڑائی کر دی، حرام کام کر لیا، تو اب صحابہ کرام بھی پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ہوا، آ کے پوچھا یا رسول اللہ کیا حکم ہے اس کا، ان مہینوں میں لڑنے کا کیا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی کہ اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان مہینوں میں لڑنے کا کیا حکم ہے، قل قتال فیہ کبیر، اس میں لڑنا کبیرہ گناہ بہت بڑی بات، اور فرمایا کہ والفتنۃ اکبر من القتل، اور ایک جگہ فرمایا والفتنۃ اشد من القتل، کہ یہ جو فتنہ انگیزی ہے یہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے، لڑائی اپنی جگہ ہے لیکن یہ جو راہ خدا سے روکنے کا فتنہ ہے یہ زیادہ بڑی چیز ہے، اسی طرح ایک جگہ اہل کتاب کا مخاطب کر کے فرمایا قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمنا، کہ اے نبی آپ ان کتابیوں سے پوچھے اہل کتاب سے کہ تم اللہ کے راستے سے ایمان لانے والوں کو کیوں روکتے ہو، یہ کہ وہ اہل کتاب یہی کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں غلط افواہیں پھیلانا، غلط باتیں کرنا، اور ان کی صفات جو تورات انجیل میں بیان کی ہوئی تھی انہیں بدل کر بیان کرنا، تو یہ روکنے کا طریقہ تھا، تو اب جو باتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں نہیں تھی وہ ان کو بنا کر پیش کرتے تھے، اور جو نبی کے اوصاف ہونے چاہیے تھے وہ ان سے ہٹ کر کچھ دوسرے مل ملا کے بیان کر دیتے تھے، تو قرآن پاک اسے فرماتا ہے صد عن سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے سے روکنا ہے، تو اللہ کے راستے سے روکنا جو ہے یہ جتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، کفار کے طریقے یہی تھے کہ حق بات سننے تک ہی نہ آئیں، حق کہنے والے تک ہی نہ آئیں، یہ جیسے ایک اور جگہ قرآن پاک کے اندر ہی ہے کہ کفار کیا کرتے تھے کہ قرآن پاک کی جب تلاوت ہوتی نا تو وہ کہتے کہ اس قرآن کو نہ سننا، شور مچاؤ، اونچی اونچی بولو تاکہ تم غالب آ جاؤ، تو اس کا مقصد کیا ہوتا تھا، دو چیزیں وہ کرتے تھے، ایک تو یہ ہے کہ کوئی بندہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ نہ سکے، دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی آئے تو اس کو سننے نہ دیا جائے، تو اب ہمارے ہاں جب علماء کے حوالے سے باتیں اچھالی جاتی ہیں، انہیں بدنام کیا جاتا ہے، ان سے متنفر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کیا ان باتوں سے لوگ علماء کے قریب آئیں گے یا دور ہوں گے، اگر علماء سے متنفر کریں گے، ان کے بارے میں غلط باتیں کریں گے، ان سے دور کرنے کی کوشش کریں گے تو ان سے دور ہوں گے، جب ان سے دور ہوں گے تو دین کہاں سے سیکھیں گے، قرآن کہاں سے سیکھیں گے، قرآن کی تعلیمات کہاں سے سیکھیں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، فیملی میٹر، کھانا پینا، سنتیں، آداب، یہ ساری چیزیں کہاں سے سیکھیں گے، تو جب علماء سے دور کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تعلیمات سے دور کر دیا، تو یہ تعلیمات ہی تو سبیل اللہ ہیں، یہ اسلام ہی تو سبیل اللہ ہے، تو یہ صد عن سبیل اللہ جو ہے وہ یہاں پر بڑا واضح طور پر پایا جاتا ہے کہ اس انداز سے لوگ علماء سے دور کر دیتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ علماء سے دور ہو کے آج تک آپ کو کوئی بندہ نہیں ملے گا کہ جو پھر دین پہ پورا عمل کرنے والا ہو، وہ کسی اور ہی راستے کی طرف نکلتا ہے، تو اس کے اندر جو جرم کی نوعیت ہے وہ صد عن سبیل اللہ کی پائی جاتی ہے۔
سوال کا ایک حصہ جو تھا وہ باقی رہ گیا کہ یہ علماء کو بدنام کرنے کے لیے خود ساختہ خبریں بناتے ہیں۔
ہاں دیکھیں، یہ جب ایک چیز ذہن میں بٹھا لی جائے کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو پھر اس کے 50 راستے ہوتے ہیں، خاندان کے اندر بھی دشمنی ہو تو کسی کو بدنام کرنا ہو تو اس کی سچی خبریں بھی، جو اس کے بارے میں منفی سچی خبریں ہیں وہ بھی اچھالی جاتی ہیں، اور اپنی طرف سے بنا کر بھی جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دی جاتی ہیں۔ دیکھیے، یہاں پر علماء کا معاملہ ہے یا عوام کا معاملہ ہے، خبر کے حوالے سے ہمارے دین کی تعلیمات بڑی واضح ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی گئی کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لائے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ لا علمی کے اندر تم کسی قوم کو تکلیف پہنچا بیٹھو، پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہو. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی خبر آئے اس کی تحقیق و تصدیق ضروری ہے. بغیر تحقیق کے اسے آگے بڑھا دینا یہ شرعاً جرم ہے, ناجائز ہے, گناہ ہے, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ بالفرض وہ خبر سچی ثابت ہو گئی, بعد میں وہ خبر سچی ہی ثابت ہوگی, تب بھی حکم یہ نہیں ہے پھیلاتے پھرو, حکم یہ ہے چھپاؤ. ہمیں تو یہ فرمانا کہ من ساترا مسلمن ساترہ اللہ, جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپاتا ہے, اور جو کسی کے عیب کو ظاہر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو ظاہر کرے گا, تو جو کسی کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب لوگوں کے سامنے ایسے ظاہر کرے گا کہ وہ بندہ گھر بیٹھا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دے. تو اگر سچی خبر بھی کسی کے بارے میں آئے تو کیا اخلاق اور شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کیا آپ اس کو پھیلاتے پھر؟ اگر کسی گھر کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی بہت ہی غلط کام ہو گیا تو کیا اہل محلہ اس کی نشر و اشاعت کرتے پھرے؟ کیا اسے فیس بک پہ ڈال دیں؟ کیا اس کے سارے ایک دوسرے کو میسج کرنا شروع کر دیں؟ کیا پوری دنیا کے اندر تشہیر کر دیں؟ آج کا ٹرینڈ یہی ہے, لیکن یہ حرام ٹرینڈ ہے, یہ ناجائز ہے. مسلمان کی پردہ دری یعنی اس کے عیب کو کھولنا اور دوسروں کے سامنے بیان کرنا, ڈسکلوز کرنا, یہ حرام ہے. بغیر کسی خاص شرعی حاجت و اجازت کے کسی کے عیب بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور علماء کے حوالے سے اور زیادہ محتاط ہونے کی حاجت ہے کہ بات یہ ہے کہ بھئی علماء سے اگر غلطی ہوتی ہے تو علماء نبی تو نہیں کہ معصوم ہو, ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. علماء بھی عام انسانوں کی طرح انسان ہے, تو لہذا غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے. لیکن ان کی غلطی کو اگر آپ بیان کرتے پھریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو تو اس غلطی سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تھا, لیکن اس غلطی کی وجہ سے لوگ اسے متنفر ہو کر اس سے دور ہو جائیں گے. اور اس سے جب دور ہوں گے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک عالم سے ہٹ کے لوگ دوسرے کے پاس چلے جائیں. آج کل کا جو ایک آج کل کا طریقہ بھی یہی ہے اور شیطان کرتا بھی یہی ہے کہ جب آدمی کسی ایک عالم سے بزدل ہوتا ہے نا تو لوگ یہ نہیں بولتے یار یہ عالم غلط ہے, وہ بولتے یار مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں. شیطان یہی جملہ ڈالتا ہے نا, مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں. اور اکثر سننے میں یہی ہوتا ہے, اچھا اس سے پوچھ رہے یار آپ نے کہا کہ مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں, دنیا میں کم از کم 10-15 لاکھ تو مولوی ہوں گے, تم نے کہاں سے سروے کیا, تمہاری اتنی تحقیق کہاں سے ہوگی, 10-15 لاکھ سے تمہاری ملاقات کہاں سے؟ نہیں یہ ہمارے محلے کا مولانا صاحب تھے, انہوں نے یہ کیا. ارے بھائی تو آپ کے محلے والے نے کیا نا, اسے ساری دنیا کے لوگ کیسے غلط ہو گئے؟ تو چونکہ شیطان ایک آدمی کو اگر ایک عالم سے بھی بدزن کرتا ہے نا تو پھر اس کو وہ علماء سے ہی بدزن کر دیتا. تو اب جو بندہ کسی عالم کی خرابی دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, وہ آدمی اس عالم سے بھی اور دیگر علماء سے بھی دور ہو جائے گا. اور اس کے دور ہونے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اپنے دین کا نقصان کرے گا. ہمارے ہاں یہ تو ہوتا نہیں ہے کہ ایک آدمی کے سامنے ڈاکٹر کی برائیاں کرے تو بیمار ہونے کے بعد وہ بولے میں نہیں جاتا اس ڈاکٹر کے پاس, بولے گا نہیں یار اس کا کردار اس کے ساتھ ہے لیکن مجھے تو اپنا علاج کروانا ہے نا. وہ اگر ڈاکٹر صاحب نے مثلا شراب پی لی تھی تو یہ اس کا پرسنل میٹر ہے نا, تو میں تو اسے علاج کروانے جا رہا ہوں نا, میرے علاج کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بھائی عالم کے ساتھ بھی یہ رویہ اختیار کر لو کہ اگر اسے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تم نے جو شرعی مسئلہ پوچھنے جانا وہ تو اس نے مسئلہ ہی بتانا ہے نا, وہ تو اس نے نہیں بدل دینا. لیکن علماء کے حوالے سے یہ رویہ اختیار نہیں کریں گے, اس کو پھیلائیں گے, بڑھائیں گے, اس کو پبلک کریں گے, پبلش کریں گے, اس کو بتاتے پھریں گے. مقصد اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ مقصد وہی ہوتا ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ صد عن سبیل اللہ والا مقصد ہوتا ہے. اعلی حضرت نے رحمہ نے یہاں پر فرمایا کہ عالم کی خطا کو عام کرنا, لوگوں کو بتاتے پھرنا, فرمایا کہ یہ اس آیت میں داخل ہے, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, کہ بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فاحشہ برائی پھیلے, فرمایا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. یہ آیت اعلی حضرت نے ایک جگہ ایسے ہی فتوے کے اندر لکھی جہاں کسی عالم میں واقعی خطا ہوئی تھی لیکن اس کو لوگوں کو بتاتے پھر رہے تھے, لوگوں نے اس کو ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا, پوسٹر چھاپ دیے, بینر چھاپ دیے, اس کے جگہ جگہ لگا دیا. اعلی حضرت نے فرمایا کہ جس عالم کے بارے میں یہ سب کچھ کر رہے ہو اس نے ایک غلطی کی ہے, لیکن اس ایک غلطی کی وجہ سے جو تم ہزاروں لوگوں کو اس عالم سے ہی دور کر رہے ہو تو یہ جو ہزاروں کا تم نقصان کرے وہ کس کھاتے میں آئے گا؟ تو یہ اشاعت فاحشہ کے اندر آتا ہے. لہذا جب کسی عالم سے بھی خطا ہو جائے اگر اصلاح کی کوئی صورت ہے تو اس کو تنہائی کے اندر بتایا جائے یا جس کے ذریعے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے اس کو بتایا جائے، اس کو پھیلایا نہ جائے، اس کو جو ہے لوگوں کے درمیان عام نہ کیا جائے۔ اگر باپ سے غلطی ہو جائے تو کیا اولاد پورے محلے میں بتاتی پھرتی تھی ہمارے ابا حضور ایسے ہیں؟ نہیں چھپاتے، کیوں چھپاتے ہیں بھائی؟ وہ بھی انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہوئی ہے، وہ بھی تمہاری طرح ایک مسلمان ہے، تو اس کے بھی آپ سب کو بتاتے، پھر بنا اس کی ویڈیو ڈالو فیس بک کے اوپر، وہ بھی پورے محلے کو بتاؤ، سارے رشتے داروں کو بتاؤ۔ لیکن وہاں تو ابا حضور کرتے پھرتے ہو۔ تو جس طرح باپ جسم کا باپ ہوتا ہے، اسی طرح جو علماء ہیں وہ روحانی باپ ہوتے ہیں۔ تو جیسے جسمانی باپ کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے عیب نہ اچھالیں بلکہ اس کے عیب کو چھپائیں، اسی طریقے سے جو روحانی باپ ہیں ان کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ ان کے عیبوں کو چھپایا جائے، اچھالا نہ جائے۔ غلط ہے، جھوٹی خبر ہے اور اس کو پھیلاتے پھرنا، یہ بعد میں تصدیق کر لیں گے، یہ تو حرام در حرام در حرام کہ کسی کے بارے میں بھی اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر سچی خبر بھی ہو تو جب تک کہ اس کی وجہ سے کسی کا بہت واضح نقصان نہ ہوتا ہو تب تک اس کے بتانے کی اجازت نہیں ہے۔
سر اس میں سر ایک یہ بھی تھا کہ اسٹڈیز بھی اس پر باقاعدہ سسٹمیٹیکلی اسٹڈیز ہو چکی ہیں، اور یہ بالکل ایک واضح بات ہے کہ علماء کے بارے میں اور اسلام کی تشریحات تلمیحات جو چیزیں بنی ہوئی ہیں ان کے بارے میں ایک باقاعدہ طور پر میڈیا وار کے طور پر چیزوں کو نیگیٹو پریزنٹ کیا جاتا ہے، اور ان کو پیش ہی اسی طرح کیا جاتا ہے کہ لوگ اس سے متنفر ہوں۔ اور یہ یعنی ایک سمجھے کہ وہ لوگ کہ جو اسلام دشمن ہیں یا جنہوں نے ایک اس طرح کا اپنا رسپانسبلٹی لی ہوئی ہے اسلام دشمنی کی، تو انہوں نے اپنے جو میڈیا سینٹرز ہیں یا اپنا جو ان کا لابنگ گروپس ہیں یا جو جہاں ان کی لابی موجود ہے جہاں پر وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، تو انہیں اس کو باقاعدہ ایک مہم بنائی ہوئی ہے اور اس پر کتابیں باقاعدہ مارکیٹ میں اور جو ریسرچرز ہیں انہیں اس پر باقاعدہ کتابیں جمع کی ہیں اور بہت سارے اس پر دلائل مل جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اگر کوئی کسی مدرسے میں یا کسی جگہ کچھ خرابی ہوئی بہت دور کسی علاقے میں تو وہ بھی مین ہیڈنگز میں آ جاتی ہے۔ اسی علاقے میں بڑے بڑے جرم ہوئے، بڑے بڑے قتل و غارت ہوئی، بہت کچھ ہوا، اس کی خبر اس مین پیج پہ کہیں نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کسی جگہ کچھ غلطی ہوئی اس کو مین جگہ پر جو چھاپا جائے گا۔ اسی طرح اور اسلام کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، تو اب یہ وہ اثر ہے جو ہم وہاں سے حاصل کر رہے ہیں۔ تو ہم غور کریں کہ وہ لوگ تو اسلام دشمن ہیں جو اس طرح کر رہے ہیں، جبکہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے کہیں ان کا ہاتھ تو نہیں بٹا رہے، کہیں ہم ایسا تو نہیں کر رہے کہ ہم گویا کہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ہم بڑے دلیر صحافی ہیں، ہم بڑی سچی خبریں دیتے ہیں، یا کسی اس طرح کے نام کے ساتھ یا اس طرح کے نعرے کے ساتھ ہم کہ اسلام دشمنی کا حصہ تو نہیں بن رہے۔ تو وہ کتابیں باقاعدہ جو ہیں وہ موجود ہیں، ان کو پڑھا جائے تو دیکھا پتہ یہ چلے جائے کہ یہ نیگیٹو جو ہر وقت سجیشن ہے یا نیگیٹو جو ہے نا وہ ریمارکس ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں، تو یہ اسلام دشمنی کا ایک باقاعدہ پلان ہے۔
پروپیگنڈا جو ہوتا ہے نا، پروپیگنڈا جس نے جس کے خلاف کرنا ہوتا ہے اس نے اس کے اوپر اپنے سارے گھوڑے دوڑائے ہوئے ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اسلام کے لیے تھنک ٹینک نہ ہونے کے برابر ہے، اور اسلام دشمنی کے لیے تھنک ٹینکس جو ہے وہ شمار میں نہیں آتے۔ اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے تھنک ٹینک ہے وہ بھی شمار میں نہیں آتی، کیونکہ وہ ہے نہیں، وہ اس لیے شمار میں نہیں آتے۔ اور کفر کی ترویج و اشاعت اور لادینیت کے لیے اور الہاد کے لیے اور دہریت کے لیے اور اسلام مخالفت کے لیے اور اسلامی احکام کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کرنے کے لیے، اس کے لیے تھنک ٹینکس کی انتہا کوئی نہیں۔ اتنے ہیں کہ آپ اگر ایک ملک میں بھی گرے اور کسی اسلامی ملک کے اندر بھی گرے آپ ان کو نہیں شمار کر سکتے۔ وہ کسی نہ کسی چیز کو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی چیز کے اندر جو ہے نا وہ اپنا سارا کچھ اپنا مقصد پورا کر رہے ہوتے ہیں، اپنی اسلام دشمنی کے گول کو اچیو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب وہ اس کے تھنک ٹینکس بنے ہوئے، اسلام کے بارے میں سوچنے والا کوئی نہیں، تو وہی ہے، وہ کہہ رہے امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے، تو وہ والا معاملہ ہے۔ انڈیویجولی تنظیمیں یا کچھ افراد درد دل رکھنے والے وہ اس پہ غور کرتے محنت کرتے ہیں، جیسے ہم ہی ہیں دعوت اسلامی والے، اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جواب کے لیے، اسلام کی تعلیمات لوگوں کو دکھانے کے لیے، عملی اس کا نمونہ دکھانے کے لیے کاوشیں کر رہے ہیں، لیکن پوری دنیا کے لیے اور دنیا کی ہر زبان اور ہر ملک کے لیے لازمی بات ہے کہ اتنے سے افراد کافی نہیں ہو سکتے۔ ہم ساری دنیا کی زبانیں نہیں سیکھ سکتے، لیکن اس زبان کے جاننے والے جو مسلمان ہیں ان کا تو کوئی تھنک ٹینک ہونا چاہیے، کو ان کی تو سوچ ہونی چاہیے، کو ان کا تو کچھ کرنا چاہیے. تو پرابلم وہی ہے جو آپ نے کہا نا کہ اس طرف کی کتابیں موجود ہیں، اس طرف کی کتابیں نہیں ہیں، اس طرف کی این جی اوز موجود ہیں، ادھر کی این جی اوز بہت تھوڑی ہیں، ادھر کی یا وہ تھنک ٹینکس بھی حد و حساب ہیں، ادھر کے نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ وہ فرق ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اسلام مخالف چیزیں تو آپ کو ڈھیروں ڈھیر مل جاتی ہیں. اسلام کے حق میں آپ کسی دن کا اخبار پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو میڈیا چینل جو ہے نا وہ اٹھا کے دیکھ لیں، اسلام کی فیور میں، اسلام کی تعلیم کے حق میں بولنے والے بتانے والے کتنے ہیں، اور صرف اسلامی تعلیمات کا صرف دن رات مذاق ہی اڑانے والے، علماء کا مذاق ہی اڑاتے رہنے والے، پردے کا مذاق ہی اڑانے والے، موسیقی کے بارے میں پلان بنانے والے، اس کو نصاب میں شامل کرنے کی باتیں کرنے والے وہ کتنے ہیں، سیکس ایجوکیشن کو اسکول میں داخل کرنے والے کتنے ہیں، اور دینی تعلیم حقیقی اسلامی صحیح روح کے ساتھ اسلامی تعلیم جو ہے وہ نصاب کے اندر آ جائے اس والے کتنے ہیں. اچھا اسکولوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے سوچنے والے کتنے، اور مدرسہ جہاں قرآن حدیث پراپرلی پڑھایا جاتا ہے اس کے لیے سوچنے والے کتنے. انڈیویجول ہے نا اسکول کالج کے لیے انڈیویجول، اور بڑی بڑی آرگنائزیشنز اور بڑی بڑی اقتدار والے جو ہیں وہ سب سوچ رہے ہیں، مدرسوں کے لیے کون سوچتا ہے؟ تو یہ وہ فرق ہے کہ جب دنیا کی محبت غالب ہے، آخرت کی محبت مغلوب ہے، دل کے اندر جو ہے مال کی لالچ ہے، اور جو ہے وہ آخرت اور دین کی محبت جو ہے وہ کسی کونے کھانچے کے اندر سائیڈ میں بیٹھی ہوئی ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا دل کے اندر جو چیزیں ہیں اسی کے مطابق اعمال کا ظہور ہوتا ہے.
اچھا مصعب، آپ کے جواب کے دوران جو ہے نا وہ چیز میرے سامنے آئی کہ جیسے ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے جس کو آپ کہیں اینٹی علماء نریٹو، معاشرے میں علماء کی مخالفت، علماء سے دشمنی، پھر ڈفرنٹ پرسپشنز لائے جاتے ہیں اس نریٹو کو مزید اوتھنٹیکیٹ کرنے کے لیے. اچھا اس کی ایک مثال جیسا میں عرض کرتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ پرامن مذہب ہے، اسلام رحمت کا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات رحمت ہی رحمت ہے. یہ اللہ کی ذات اور لوگوں کے درمیان میں مولوی آ جاتا ہے جو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، اس ڈرانے دھمکانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے، تو یہ بھی ایک نیگیٹو پرسیپشن کا حصہ ہے. تو یہ جو چیز ہے اس رویے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیں رحمت الہی کا جو بیان ہے اسے تو قرآن و حدیث مالا مال ہے. قرآن پاک کی ابتدا سورہ فاتحہ سے، اور سورہ فاتحہ کی ابتدا خدا کی رحمت سے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ٹھیک، اس کی ربوبیت اس کی رحمت ہے. پھر آگے رحمان رحیم اس کی صفت ہے، ٹھیک، وہو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا. کتنی جگہ قرآن پاک کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے رب نے اپنی ذات پر، اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو لازم کر لیا، اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو لازم کر لیا، قرآن پاک کے اندر ہے. اسی طرح خدا کی شانوں کے اندر یہ رحمان، رحیم، کریم، رازق، خالق، مالک، ان سب کے اندر معنی رحمت جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. ودود ہے، وہ محبت فرمانے والا ہے. اچھا پھر حدیث مبارک، حدیث قدسی، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی. یا فرمایا لا تقنط من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه الغفور الرحیم، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو رحمت کی آیت، اسی طرح وہو الذی یقبل التوبۃ عن عباده ویعفو عن السیئات واللہ رؤوف بالعباد ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، تو خدا رؤوف ہے، رحیم ہے، مہربان ہے بندوں پر، انسانوں پر، مومنوں پر، وہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو رحمت کا جو صفت ہے وہ بڑی واضح اور نمایاں طور پہ نظر آتی. احادیث تو پھر جتنی پڑھ لیں آیتیں ہی ختم نہیں ہو سکتی رحمت الہی کے اوپر. تو احادیث جو ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ، آیتوں سے بھی زیادہ تعداد کے اندر موجود ہیں. اچھا لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ کیا خدا کے غضب کی آیتیں قرآن پاک میں نہیں؟ جو یہ بات کی جاتی ہے نا کہ جناب علماء صرف ڈراتے ہیں، رحمت کی بات نہیں کرتے، اس چیز کے اندر لوگ غلطی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ رحمت کی بات نہیں کرتے یہ بات ہی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی ہم جو علماء مخالفین کی تحریریں بھی پڑھتے ہیں نا, اس میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ یار یہ رحمت کو اتنا بیان کرتے ہیں کہ سارے ٹیکس چور اور سارے جناب کرپشن کرنے والے کہتے ہیں ہم بھی بخشے جائیں گے. تو بھائی وہ رحمت کے بیان پر ہی تو یہ اعتراض کر رہے ہو نا, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ علماء رحمت بیان کرتے ہیں تبھی تو تمہیں یہ اعتراض ہو رہا ہے. تو یہ کیا اعتراض ہوا کہ ایک یہ بولتے ہو کہ رحمت بیان نہیں کرتے, دوسری طرف یہ کہہ رہی یار اتنی رحمت بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو خوف خدا ہی باقی نہیں رہتا, لوگ لحاظ ہی نہیں کرتے, لوگ ٹیکس نہیں دیتے, لوگ کرپشن کرتے ہیں, لوگ جب دوسروں کا مال کھا جاتے ہیں, یتیموں کا مال, بیواؤں کا مال کھا جاتے ہیں. تو بھائی اب وہ اعتراض کرو یا وہ کرو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہ بھائی ڈراتے ہی رہتے ہیں, ڈراتے ہی رہتے نہیں, ڈراتے بھی ہیں. اور یہ ڈرانا اور رحمت کی نویدیں سنانا, ڈر کی وعیدیں, رحمت کی نویدیں, یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ قرآن پاک میں ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, سیرت ہے, آپ کے اوصاف ہیں. قرآن پاک کے اندر بڑا واضح طور پہ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا, ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بھی بنایا اور آپ کو ڈر سنانے والا بھی بنایا. تو خوشخبری کس کی ہوتی ہے؟ رحمت کی. اور ڈر کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کے عذاب کا. تو یہ تو نبی پاک علیہ السلام کے وصف ہے. اب جو شخص یہ کہے کہ نہیں یار ڈرانے کی بات نہ کرو, تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا عرض کرے گا؟ کیا کہے گا کہ یار رسول اللہ رحمت کی باتیں کیا کرے, ڈر کی باتیں نہ کرے. ایک بات. دوسری بات یہ, قرآن پاک کی آیتیں پڑھے. تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خدا سے ڈرنا. تقوی کا مطلب ہوتا ہے خدا سے ڈرنا. اور تقوی کی کتنی آیتیں قرآن پاک میں آپ شمار نہیں کر سکتے, سینکڑوں آیتیں, سینکڑوں تقوی کے بارے میں آیتیں موجود ہیں. لفظ تقوی, لفظ خوف, لفظ خشیت, لفظ رحبت, اور یہ جتنے الفاظ ہیں یہ سارے کے سارے اللہ تعالی سے ڈرنے کے حوالے سے ہی ہیں. اور ان پر جو آیتیں ہیں ان کی تعداد سینکڑوں میں ہیں. تو قرآن پاک کی سینکڑوں آیتیں موجود ہیں کہ جن کے اندر خدا سے ڈرنے کا حکم ہے. تو اب کیا وہ بیان کی جائیں یا نہ بیان کی جائیں؟ بیان کرنی چاہیے. جب قرآن میں آئی ہے تو سارا ہی قرآن پہنچانے کے لیے, تو بیان کرنی چاہیے. تو جب ان کا بیان کریں گے تو خوفی کا بیان کریں گے نا, خوف کی آیت پڑھ کے بشارتیں دنوں سنائیں گے, خوف کی آیتیں پڑھ کے خوف والی بات ہی کریں گے. تو خوشخبری سنانا اور ڈر کی وعیدیں سنانا دونوں ہی قرآن پاک کا اسلوب ہے. اچھا, اسی طرح قرآن پاک میں سابقہ اقوام کی تباہی کا تذکر ہے. قوم نوح ہلاک ہو گئی, قوم صالح ہلاک ہو گئی, قوم ہود ہلاک ہو گئی, قوم شعیب ہلاک ہو گئی, قوم لوط ہلاک ہو گئی. یہ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قومیں ہلاک ہوئیں, اسے کیا خوشخبری قرار دیں یا اسے ڈر قرار دیں؟ یہ ہلاکت کی باتیں خوف دلانے کے لیے نا. تو یہ تو واقعات قرآن پاک کے اندر ہر دوسرے پارے کے اندر موجود ہے. تو خوف کی آیتیں تو قرآن پاک کے اندر اتنی کثرت کے ساتھ موجود ہے. ایک بات. اچھا, اس کے ساتھ آگے دیکھیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح سیرت پڑھیں. ہر ایک کی سیرت کے اندر اللہ تعالی سے ڈرنے کی بات موجود ہے. آپ حضرت آدم علیہ السلام کو لے, ربنا ظلمنا انفسنا, ٹھیک. آپ حضرت یونس علیہ السلام کو لے لیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ حضرت نوح علیہ السلام کو لے لیں, آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے لیں, ولا تخزنی یوم یبعثون, ٹھیک. آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیں, آپ حضرت زکریا, آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سیرت پڑھ کے دیکھیں, خوف خدا کے کیسے کیسے واقعات. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں خوف کے کتنے واقعات ہیں. تو یہ جو خوف کے واقعات ہیں, تو یہ ہمیں کیوں بیان کیے گئے؟ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی یہ سیرتیں بیان کریں تاکہ لوگوں کے دل میں ڈر پیدا ہو, خوف پیدا ہو. اصل ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہیں, کسی پہ ترغیب اثر کرتی ہے, کسی پہ ترہیب اثر کرتی ہے. کسی کو خوشخبری سنائے تو اس کا دل مائل ہوتا ہے, کسی کو ڈرائیں تو اس کا دل مائل ہوتا ہے. تو یہ اسلوب جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انگریزی اسلوب نہیں بیان کیا ہوا کہ بھئی جو نفسیات دان آئے گا نئی بات بول دے گا تو اسی کے مطابق چلنا شروع ہو جائے, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عالم الکل ہے, علیم بذات صدور ہے, عالم وہ جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے علم ازلی ابدی سے جانتے ہوئے اس نے جو اسلوب قرآن پاک میں دیا ہے, علماء وہی اسلوب اختیار کرتے ہیں. تو لہذا جب قرآن کے اسلوب کو اختیار کیا گیا تو اس پر یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ علماء ڈراتے کیوں. بھائی یہ اعتراض علماء پر نہیں ہو رہا, یہ تو قرآن پہ اعتراض ہو رہا ہے. کیونکہ علماء اپنی طرف سے تو جہنم کی وعیدیں بنا بنا کے نہیں نا سناتے, قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں نا. تو جب قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں تو اعتراض کس پہ ہوا؟ علماء تو قاسم ہے. تو اگر پیغام پر اعتراض ہے اور اس چیز پر اعتراض ہے تو پھر قاصد پہ اعتراض نہیں ہے، پھر وہ پیغام بھیجنے والے پر اعتراض ہے. تو ڈر کی آیتیں، عذاب کی آیتیں، ہلاکت کی آیتیں، وعید کی آیتیں، گناہوں کی مذمت کی آیتیں، یہ ساری کی ساری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. حدیثوں کی طرف آ جائیں گے تو یہ جو الزواجر ہے، جہنم میں لے جانے والے اعمال، دو جلدیں، وہ دو جلدیں جو بھری ہوئی ہیں وہ کن سے بھری ہوئی ہیں؟ وعیدوں سے، احادیث، وعیدوں والی احادیث سے بھری ہوئی ہیں. تو علماء تو صرف ان احادیث کو آگے بیان کر دیتے ہیں نا. تو اگر اس پیغام پر اعتراض ہے تو غور کر لے اعتراض کس کے اوپر کر رہے ہیں. تو یہ ہوتا کیا ہے کہ جس کا تھوڑا بہت مطالعہ ہوتا ہے، چند ایک آیتیں اس نے زیادہ فوکس کر لی ہوتی ہیں، وہ انہیں کو لے کے بیٹھ جاتا ہے. جیسے بعض آئے لوگ جو وہ سائنسی آیتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اب سائنس کے علاوہ ہے ہی نہیں قرآن پاک میں کچھ بھی. بعض نے رحمت کی آیتیں لے لی تو اب رحمت کے علاوہ دوسری بات ہی نہیں کریں گے. لیکن جس نے پورا قرآن پڑھا ہے اور پورے قرآن کو سمجھا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر بشارتیں بھی ہیں اور قرآن پاک کے اندر ڈر کی آیتیں بھی ہیں.
اب سب اس میں ایک کوشچن جو ہے نا وہ ریز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ آیات موجود ہیں، وعید کی آیات بالکل موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بے شک جبار ہے، قہار ہے، وہ عذاب دے گا، لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہیں، یہ ساری وعیدیں جو ہیں وہ کفار کے بارے میں ہیں، جو لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کے بارے میں. ہم تو چونکہ ایمان لا چکے، مسلمان ہیں، ہم بھی اللہ رسول کو مانتے ہیں، تو ہم یہ مسلمانوں کے بارے میں تو نہیں ہے. مسلمان بھلے جو مرضی کرتے رہے، گویا کہ ان کا ایک طرح کا مفہوم یہی نکلے گا، تو کیا فرمائیں گے؟
وہ عرض یہ ہے، بدکاری کرنے پہ کوئی سزا کی ہے وعید؟ سود کھانے پہ کوئی ہے وعید؟ وہ کیا کافروں کے لیے ہے؟ بدکاری پہ جو وعید ہے کافروں کے لیے ہے؟ ماں باپ کے نافرمانی کی وعیدیں کافروں کے لیے ہیں؟ تو یہ آیات اور حدیث کو ہی اگر دیکھیں تو اس کے اندر جو آپ کو چیزیں سامنے آئیں گی اس میں ایک بہت بڑی تعداد ہے. یہ ٹھیک ہے کفار کے بارے میں، قرآن کی اکثر وعیدیں کفار کے بارے میں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری وعیدیں ہی کفار کے بارے میں ہیں. مجھے بتائیے، ایک مسلمان قتل کرے تو اسے کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا یا نہیں؟ یعنی وہ سزا بندہ، سزا کا مستحق بنتا یا نہیں بنتا؟ اگر کلمہ پڑھ کے بندہ فارغ ہے اور اب جو مرضی کرے، اب یہ بولتا رہے جی ساری وعیدیں کافروں کے لیے، ہمارے لیے تو رحمت ہی رحمت ہے، تو اس کو قتل سے ماننے کیا ہے پھر؟ اس کو ماں باپ کی نافرمانی سے ماننے کیا ہے؟ اس کو چوری سے ماننے کیا ہے؟ کوئی کرپشن کی اللہ تعالیٰ سزا دے گا یا نہیں دے گا؟ کوئی جو ہے وہ چوری ڈکیتی کی سزا دے گا یا نہیں دے گا؟ ماں باپ کو ستانے کی، پڑوسیوں کو تنگ کرنے کی سزا دے گا یا نہیں دے گا؟ تو بھائی بندہ یہی بول دے نا کہ بھائی میں تو مسلمان ہوں. یہ جو پڑوسی کو تنگ کرنے کی وعیدیں ہیں، ماں باپ کو ستانے کی وعیدیں ہیں، سود کھانے کی وعیدیں ہیں، چوری کی ہیں، رشوت کی ہیں، راشی ور مرتشی کی اللہم اغفر لنا، یہ ساری کافروں کے بارے میں، ہمارے لیے نہیں ہے. یہ ذرا پوچھ کے دیکھے بولے نہیں 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 یہ نہیں، یہ تو واقعی سب کے لیے. تو بھائی جب سب کے لیے ہیں تو پھر یہ بیان کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہی کریں گے. اچھا، اس کے ساتھ اگلی بار یہ جو تقوی کی آیتیں ہیں جن کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ تقوی کا حکم کس کو ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین کفروا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. تو یہ تو اللہ تعالیٰ ہی فرما رہا ہے ایمان والوں سے. تو یہ کہنا کہ نہیں کہ ڈرنے کی آیتیں کافروں کے لیے، مومنوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو سیدھا سیدھا ان آیا سے پتہ نہیں یا اس کو انکار قرار دیا جائے یا اس کا جناب وہ جسے جہالت قرار دیا جائے. قرآن پاک کی آیتیں واضح طور میں موجود ہیں. تو لہذا جو ڈرنے کی آیتیں ہیں، یہ کہنا کہ نہیں کہ وہ ڈر کی وعید آیتیں وہ ساری کفار کے بارے میں ہیں، یہ صرف جہالت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر ڈر کی ساری وعیدیں صرف کافروں کے لیے تھیں، پھر تقوی کے مخاطبین جو ہے وہ اہل ایمان کیوں ہیں؟ پھر یہ جو گناہوں کے اوپر جتنی وعیدیں بیان کی گئی ہیں وہ پھر کس زمرے میں آئیں گے؟ پھر یہ جو ترک نماز کے اوپر کہ جو بندہ نماز چھوڑے گا اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے گا، جو روزہ چھوڑے گا اس کو یہ عذاب ملے گا، جو شراب پیے گا اس کو طینت الخبال پلائی جائے گی، وہ جنت کی شراب سے محروم ہو جائے گا، جو ماں باپ کو ستائے گا اس کو یہ عذاب دیا جائے گا، جو رشوت کھائے گا وہ جہنم میں جائے گا، تو پھر یہ وعیدیں کس کے لیے ہیں؟ تو یہ تو ایک زمانے میں ایک فرقہ گزرا ہے، مرجیہ فرقہ. یہ مرجیہ فرقے کا عقیدہ تھا کہ وہ کہتا تھا کہ جب ایمان بندہ لے آیا تو اب اس کے بعد گناہ ضرر نہیں دیتے. یہ اس فرقے کا عقیدہ ہے. اب آج اگر کوئی یہی بات کرتا ہے کہ نہیں جناب، رحمت رحمت رحمت، وعیدیں صرف کافروں کے لیے ہیں، جب بندہ مومن ہو گیا تو اس نے جنت میں ہی جانا ہے اور اس نے بخشا ہی جانا ہے اور اس کو اصلاً کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ہونی، تو یہ پھر فرقہ مرجیا والا عقیدہ ہے تو وہ ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے. تو اس لیے اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ میں وہی عرض کروں گا, آپ ایسی جتنی سوچیں ہیں اور ایسے جتنے جو ہے نا تھاٹس ہیں اور لوگوں کے خیالات ہیں, آپ جب قرآن ان خیالات کو سامنے رکھ کے قرآن پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس بندے نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا. بھلے وہ دعویٰ یہ کرے کہ روزانہ میں فجر کے بعد ایک قرآن مکمل کرتا ہوں, لیکن اس کے باوجود اس کا معاملہ یہی ہوگا اس نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا. کیونکہ میں نے یہ جیسے ہی عرض کیا, جو بندہ کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ تو رحمت عذاب کی باتیں جو نا یہ نہ کریں, مسلمانوں کے لیے وعیدیں نہیں ہیں, تو بھائی قرآن کے اندر میں 100 آیتیں پڑھ دیتا ہوں جن کا تعلق ڈائریکٹلی مسلمانوں کے ساتھ ہے, اور ان کا تعلق خوف خدا کے ساتھ ہے, ان کا تعلق عذاب کے ساتھ ہے, ان کا تعلق ہلاکت کے ساتھ ہے, ان کا تعلق ان کو ڈرانے کے ساتھ ہے, قرآن کی آیتیں پڑھ دیتا ہوں. تو بھائی یہ کون سا قرآن پڑھنے والا ہے کہ جس نے ڈائریکٹ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیتوں کے بعد لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی 15ویں سورت کی 15ویں آیت جا کے پڑھی ہے, کہ جہاں اس کو رحمت کا بیان تو مل گیا اور درمیان کے جتنے پارے اور جتنی سورتیں گزری ہیں اس کے اندر جو عذاب الہی کی آیتیں اس کو نظر ہی نہیں ہے. اس میں جتنی وہ آیتیں تھیں وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ, یا جو فرمایا گیا کہ من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا, یہ جتنی آیتیں ہیں, یا وہ جو ہے ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا, یتیموں کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے یہ جہنم میں داخل ہوگا. یا سود کھانے والے کے بارے میں فرمایا الذين ياكلون ربا لا يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس, سود کھانے والا قیامت کے دن ایسے کھڑا ہوگا کہ جیسے جو ہے وہ جس کو شیطان نے چھو کے پاگل کر دیا ہو تو وہ جھومتا پھرتا ہے, تو قیامت کے دن سود کھانے والا ایسا ہوگا. تو یہ آیتیں پھر کس کے بارے میں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو, جو باقی ہے اس کو چھوڑ دو. اب اس کے بعد فرمایا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, اگر نہیں کرتے تم اس حکم پہ عمل تو پھر اللہ رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دو. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ آیت پہلے موجود ہے, یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ بات کی جا رہی ہے. تو یہ ساری وعیدیں یہ جتنی چیزیں ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ ہی بیان کی جا رہی. تو یہ بندہ تو مسلمانوں کا بدخواہ ہے کہ جو رحمت کی بات کر کے مسلمانوں کو عذاب الہی کی باتوں سے دور کرتا ہے, خوف خدا ان کے دلوں سے نکالتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رحمت کے اندر تو اتنی ترغیب نہیں لوگوں کو ملتی, بلکہ وہاں پر وہ عذاب کی وعیدوں سے جب بالکل فارغ ہو جاتا ہے اب اس کے بعد سیدھا گناہوں میں پڑتا ہے. امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کا مجھے بھی ایک کال یاد ہے, بڑا خوبصورت کال ہے, اس میں حکیم سعادت کے اندر فرمایا جس شہر کے اندر کوئی عالم رحمت ہی رحمت بیان کرے شیطان وہ شہر چھوڑ جاتا ہے. یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا فرمایا حکیم سعادت کے اندر ہے, فرمایا جس شہر کے اندر علماء صرف رحمت ہی رحمت بیان کریں شیطان وہ شہر چھوڑ جاتا ہے کہ میری جگہ یہی کافی ہے. یہ فرمان امام غزالی کا. تو یہ جو یہ حکیم الامت جو امام غزالی کو فرمایا گیا نا وہ ایسے نہیں ہے, وہ امت کی حکمتیں, وہ ناصحین امت تھے, وہ امت کے خیر خواہ تھے, وہ حکیم الامت تھے, امت کے نبض شناس تھے کہ کیسی بات ان کو کی جائے کیسی نہ کی جائے. یہ کیمیا سعادت احیاء العلوم کیا اول تا آخر سے رحمت کے بیان پہ ہے؟ کیمیا سعادت احیاء العلوم امام غزالی نے کافروں کے لیے لکھی ہے, مسلمانوں کے لیے لکھی ہوئی ہے, مسلمانوں کے لیے نا. تو پھر اس میں اتنے ڈر کی آیتیں کیوں ہیں؟ موت کا بیان ہے اس میں, خوف کا بیان ہے, خوف الہی کا بیان ہے اس میں, آخرت کا بیان ہے, قبر کا بیان ہے اس کے اندر. تو یہ سارے کے سارے بیانات پھر کیوں ہیں؟ تو جو حقیقی حکیم الامت ناصح ملت اور حقیقی دین کا علم رکھنے والے تھے انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر خوشخبریاں اور ڈر کی باتیں دونوں لکھی ہیں. یہ جو تنہا رحمت رحمت کی باتیں کرنے والے ہیں یہ بدخواہ ہیں, یہ لوگوں کے دلوں سے خوف خدا نکال دیں گے. لوگ گناہوں میں پڑیں گے اور یہ سمجھ کے پڑیں گے کہ ہمیں ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم نے بخشے ہی جانا ہے. تو اس لیے یہ طرز عمل جو یہ غلط. تو اگر علماء یہ دونوں بیان کرتے ہیں, رحمت اور ڈر کی باتیں دونوں بیان کرتے ہیں, تو اس کے اوپر ان پہ ملامت نہیں کی جائے گی, یہ کہا جائے گا کہ یہ حقیقی اسلام کے شارح ہیں, یہ حقیقی اسلام کی تعلیمات دینے والے ہیں اور یہ حقیقتاً اسلام کو سمجھنے والے.
سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ جو رحمت کے ساتھ اللہ کا ڈر بھی سنائے تو وہی حقیقی ناصح ہے. تو علماء اگر کبھی ڈر کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ رحمت کی بھی بات کرتے ہیں, اور رحمت اور ڈر ان دونوں چیزوں کا بتانا یہ تو انبیاء کی ذمہ داریوں میں سے ہے، اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بشیر و نذیر فرمایا گیا ہے، یہ آپ کے اسماء میں سے دو اسماء ہیں جن کا مطلب خوشخبری دینے والا یعنی رحمت کی بات بتانے والا، اور ڈر سنانے والا یعنی خدا کا خوف دلانے والا۔ تو یہ جو اوصاف ہیں یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، تو اگر علماء ڈراتے ہیں تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں جس کی تعلیم حضور نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی سوچ نہیں ہونی چاہیے اور ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اور مفتی صاحب نے اس جواب کے ضمن میں ایک بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے۔ جی ہاں، بہت سے مسکنسیپشن، بہت سے وساوس، بہت سی شیطانی سوچیں، بہت سے نیگیٹو پرسیپشنز صرف قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے دور ہو جائیں گے۔ لیکن ٹھہریے، قرآن کریم کا مطالعہ کرنے کے لیے کسی مستند اور باعمل سنی عالم دین کی تفسیر کا انتخاب کیجئے۔ اگر مجھ سے پوچھیں تو میں مشورتاً صراط الجنان کا آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اسے پڑھیے، آن لائن موجود ہے، آپ ہدیتاً مکتبۃ المدینہ سے بھی طلب فرما سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عرض کروں گا کہ آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اور بالخصوص ہر ہفتے کی شب کو ہونے والے مدنی مذاکرے کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو سوچ ہے وہ وہی ہے جو امام غزالی کی ہے۔ اگر آپ امام غزالی کی تعلیمات کا چلتا پھرتا نمونہ دیکھنا چاہیں تو آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرز زندگی کو دیکھ لیجئے، آپ کو انشاءاللہ امام غزالی کی تعلیمات کا مکمل نمونہ امیر اہل سنت کی سیرت اور زندگی میں نظر آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں علماء اہل سنت کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔